الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا، آمين يا رب العالمين. جو مکی سورتیں اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہیں، سورہ زاریات، سورہ قاف، سورہ طور، یہ واقعتاً ادب قرآنی کا شاہکار ہیں. بہت ہی چھوٹی چھوٹی مختصر آیات، لیکن اس کے اندر جو ایک زور ہے، جو اس کے اندر ایک ردم ہے، کہ واقعتاً وہ جو کہا گیا تھا، حال ہی کا وہ شعر میں نے آپ کو سنایا تھا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. اور انہی آیات کو سننے کے بعد قریش مکہ جو ہیں، مشرکین مکہ، اس بات پر مجبور ہو گئے تھے کہ ان کی زبان سے نکلا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. سورہ نجم کا ابتدائی حصہ جو ہم نے پڑھا تھا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج تھا، اس کا آسمانی حصہ وہ بیان کیا گیا. اور صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ سورہ بنی اسرائیل کی جو سب سے پہلی آیت تھی، اس میں اس سفر معراج کا زمینی حصہ بیان کیا گیا تھا. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، یہ گویا کہ اس سفر کا وہ زمینی حصہ ہے کہ جس میں حضور راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصا تک پہنچے ہیں، اور اس کے بعد پھر آسمانی سفر شروع ہوا. فرمایا وکم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا، اور کتنے ہی فرشتے اس آسمان میں ایسے ہیں کہ ان کی شفاعت جو ہے ان کے کسی کام نہیں آ سکتی. حالانکہ ہم نے وہ آیات پڑھی تھیں کہ جن میں فرشتے ان اہل ایمان کے لیے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، پروردگار ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، انہیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما. لیکن ان لوگوں کا جو یہ خیال تھا کہ فرشتے اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، اس کی نفی کر دی گئی. الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضا، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی کسی کے بارے میں یا کسی کو اجازت دے دے، اور جس کے لیے اللہ چاہے گا اسی کے لیے شفاعت ہوگی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ کہ جو اللہ کے حضور شفاعت یا سفارش کر سکے مگر اللہ کے حکم سے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، یقیناً وہ لوگ کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، انہیں لوگوں نے اصل میں فرشتوں کے نام رکھ لیے ہیں مؤنث، لات، عزی، منات، چند آیات پہلے جو ہے وہ آیا نام ہم پڑھ چکے ہیں. وما لہم بہ من علم، فرشتوں کے جو نام انہوں نے مؤنث رکھے، اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل یا کوئی علم، کوئی ایسی بنیاد موجود نہیں. ان یتبعون الا الظن، یہ تو اصل میں اپنے ظن و تخمین ہی کی پیروی کر رہے ہیں، خواہشات نفس ہیں. اور صرف ان مشرکین مکہ کا جو فوری طور پر سامنے تھے ان کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ان کے آبا و اجداد بھی اسی شرک میں مبتلا تھے. وَإِنَّ ظَنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور یہ ظن اور جو تخیل ہوتا ہے وہ حق کے مقابلے میں کسی کام کا نہیں ہے. ایک شعبہ ہے جس پر آپ کو حق الیقین حاصل ہے کہ یہ ایسا ہی ہے اور ایسا ہی ہوگا، اور ایک یہ ہے کہ گمان کے درجے میں کوئی بات ہے. ان نظن الا ظن، جیسا کہ مرنے کے بعد کی زندگی میں کے بارے میں اکثر و بیشتر ایمان یقین والا نہیں ہے، بلکہ ظن کے حوالے سے، صرف گمان کی حد تک. فاعرض عن من تولى، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص بھی منہ موڑ لے، اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکاری ہو، آپ اس سے اعراض کیجیے، اسے منہ نہ لگائیں. عن ذکرنا، جو منہ موڑے ہمارے ذکر سے، ولم یرید الا الحیات الدنیا، اور اس کے پیش نظر سوائے اس دنیا کی زندگی کے اور کچھ ہے ہی نہیں. کہ آخرت کے اگر کوئی اس کے ذہن میں کوئی خانہ موجود ہوتا تو وہاں کے لیے کمائی کرتا نا. ذالک مبلغہم من العلم, یہ ہے اصل میں ان کی پوری علم کی ساری بنیاد یا اس کا توسیع یا جو اس کی حدود ہو سکتی ہیں اس کا تعلق صرف اسی دنیا کی زندگی سے ہے. باقی وہ علم الیقین آخرت کے بارے میں, مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں, جنت اور دوزخ کے بارے میں, محاسبہ اخروی کے بارے میں, یہ نہیں, بلکہ یہی دنیا داری اور یہاں کی جو بھی نام و نمود ہے, یہاں کے جو بھی مادی وسائل ہیں انہی کے اوپر سارا زور ہے, یہی ان کے علم کی بنیاد ہے. ان ربک ہو اعلم بمن ضل عن سبیلی, یقیناً آپ کا رب جو ہے خوب جانتا ہے اس شخص کو بھی کہ جو اس سیدھے رستے سے بچل گیا. وہ اعلم بمن اہتدا, اور وہ خوب جانتا ہے انہیں بھی جو ہدایت کے رستے پر ہیں. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے. ہم یہ بھی پڑھ چکے وللہ میراث السماوات والارض, سب کا سب یہیں دھرا رہ جائے گا. مولانا طارق جمیل صاحب جو بڑی طویل نظم سناتے ہیں کہ سب کچھ یہیں پڑا رہ جائے گا, جب لاد چلے گا بنجارا, بڑی لمبا چوڑا ہے, مجھے تو ایسی چیز یاد نہیں ہوتی عام طور پر, لیکن واقعی انسان جو کچھ جمع کرتا ہے اپنے لیے سمجھتا ہے شاید مجھے صدیوں یہیں رہنا ہے, لیکن یہ کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے رخصت ہو جاتا خالی ہاتھ. لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا, تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برے اعمال کیے تھے, ان کے اعمال کی سزا دے. ویجزی الذین احسنوا بالحسنی, اور جن لوگوں نے نیک اعمال کیے تھے ان کو بدلے میں ملو کہ بہت ہی اچھا ریوارڈ ہے, بہت بڑا اجر ہے. الذین اجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم, یہ مضمون پہلے بھی بیان ہو چکا ہے, یہ جو کبائر الاسم ہیں, ایک اکبر القبائر ہیں, وہ تین بڑے بڑے گناہ جن کا ذکر قرآن میں دو تین جگہ موجود ہے, شرک ہے, قتل ہے, زنا ہے, لیکن اور وہ تمام گناہ کے جن کا تعلق کبیرہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے, جھوٹ بولنا ہے, کم تولنا ہے, رشوت لینا ہے, اسی طرح اور بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کے لیے قرآن حکیم میں بڑی شدید وعید آئی ہے, تانا دینا ہے. ویل لکل ہمزہ لمزہ, تباہی اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو تانے دینے والا ہو. اب جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی جناب سے تباہی اور بربادی مقدر کر دی گئی, وہ کیسے ممکن ہے کہ کبیرہ گناہ نہ ہو؟ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. صغیرہ گناہ تو وہ ہے جو لاشعوری میں انسان سے کچھ صادر ہو جاتے ہیں, اور پھر فوری طور پر اگر انسان متوجہ ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے. الا اللمم, لمم اصل میں انہی گناہوں کے لیے آتا ہے جو صغیرہ نوعیت کے ہیں, جس کے لیے حدیث میں الفاظ ہیں, جب کوئی شخص وضو کرتا ہے تو جب وہ چہرے پر پانی ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے آنکھوں کے گناہوں کو جو ہے معاف کر دیتا ہے, اور اسی طرح یہ جو ہے اور آزاد ہوتا ہے تو اس سے جو صغیرہ گناہ اس سے کچھ صادر ہوئے تو ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے. لیکن یہ کہ جہاں تک معاملہ کبائر کا ہے اس کے بارے میں شعوری توبہ ضروری ہے. ان ربک واسع المغفرہ, یقیناً آپ کا رب جو ہے بڑی وسیع مغفرت والا ہے. وہ عالم بکم اذ انشاکم من الارض, وہ تو خوب جانتا ہے تمہیں جبکہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا تھا. انشاکم من الارض, اسی زمین ہی سے, گویا کہ اسی کا خمیر تھا, یا جیسا کہ ہم نے پڑھا خلاصہ تھا اس زمین کا, سلالۃ من طین, یہ مٹی کا جو ہے خلاصہ, اسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ, اور وہ تو تم سے واقف تھا اس وقت بھی جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں موجود تھے. ظاہر ہے کہ ہر شے جو ہے وہ اللہ کے اذن سے آگے بڑھ رہی ہے. ایمبریولوجی کی جتنی بھی سٹیجز ہیں جو ہمیں آج معلوم ہوا اور قرآن حکیم کے ساتھ اس کی کلیتاً مطابقت ہے, جو ترتیب قرآن میں آئی ہے اسی ترتیب سے وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں چونکہ ہماری یہ مادی چیزیں جو ہیں روح کو نہیں پا سکتی, لہذا جس حدیث میں 120 دن کا حوالہ دیا گیا تھا کہ 120 دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ اس جسم کی روح کو لے جا کر اس کے ساتھ منسلک کر دیتا ہے, وہ روح ہمیں نظر نہیں آتی, لیکن جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کر رہا ہے. جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا, وہ تمہاری نقشہ گری کرتا ہے, تمہاری تصویر کشی کرتا ہے تین تین ظلمات میں, تین تین پردوں کے اندر. فلا تزکوا انفسکم, تو اپنے آپ کو زیادہ مقدس نہ بنایا کرو, یا اپنا ہی جو ہے اسی تزکیے میں اپنے آپ کو ہی مانجتے رہنا, اور گویا کہ اگلی سٹیج اس کی طرف قرآن اور حدیث اشارہ کرتے ہیں کہ اس دین کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤ، اس قرآن کے علم کو دوسروں تک پہنچاؤ، بلغوا عنی ولو آیتن. اور انسان اگر یہ سمجھے کہ جب تک میں اپنا تزکیہ پوری طرح نہ کر لوں، اپنے آپ کو خوب پاک صاف نہ کر لوں، یہ کام میں کر نہیں سکتا. یہ ٹھیک ہے اس کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ یہ تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک برائی کو دور کرے گا تو اگلی برائی اسے نظر آ جائے گی اپنے اندر. جس کی والد محترم رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے، جس طرح پیاز ہوتی ہے، پیاز اصل میں کوئی الگ شہ نہیں ہے، چھلکوں کا مجموعہ ہے. ایک چھلکا اتاریں گے تو اگلا چھلکا نظر آ جائے گا، اگلا چھلکا اتاریں گے تو اس سے اگلا چھلکا نظر آ جائے گا. تو یہی معاملہ انسان کے گناہوں کا ہوتا ہے کہ ایک گناہ کو آپ اپنے سے دور کیجئے تو اگلا گناہ جو چھپا ہوا تھا وہ سامنے آ جائے گا. تو فلا تزکوا انفسکم، صرف اپنا ہی تزکیہ جو ہے اسی کے اندر جو ہے اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، یہ نام وہ عالم بمن اتقا، وہ خوب جانتا ہے اس شخص کو جس کے اندر واقعتاً تقویٰ موجود ہے. اور اس کے اندر وہ ملمہ کی انسان کی شخصیت کہ کوئی دوسرا شخص دیکھے تو سمجھے بڑا دیندار ہے، بڑا عابد ہے، بڑا زاہد ہے، یہ جبہ قبا عمامہ سب کچھ موجود. لیکن یہ کہ اللہ کو تو معلوم ہے نا کہ دل میں محبت اللہ کی، آخرت کی، یا دین کی ہے یا دنیا کی ہے، یہ تو اللہ کو معلوم ہے. یا لوگوں کے علم میں اس وقت آئے گا جب اس کا کسی کے ساتھ واسطہ پڑے گا، یا یہ کہ کوئی لین دین کا معاملہ ہوگا. افرائیت الذی تولیٰ، تو آپ نے غور کیا اس شخص کی معاملے پہ جس نے اپنے رخ کو پھیر لیا. وعطا قلیلا وعطا، ان آیات کے بارے میں ہمارے یہاں مفسرین نے لکھا، ولید ابن مغیرہ اصل میں ایک شخصیت تھی جن کے بیٹے ہیں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی، جو سیف من سیوف اللہ میں سے تھے، اور غزوہ احد کے موقع پر جو مسلمانوں کا چرکا لگا تھا تو سب سے بڑا سبب یہی خالد ابن ولید تھے. انہوں نے وہ پیچھے سے لمبا چکر کاٹ کر آئے اور درے سے حملہ کیا تھا، اور مسلمانوں کے جو ہے جو وہاں موجود تھے انہیں شہید کیا، اور پیچھے سے آ کر جو ہے گویا کہ جس کے بارے میں صحابہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں سے بھی حملہ ہو سکتا ہے، یہ ان کا کردار تھا. خالد ابن ولید ان کے والد ہے، ولید ابن مغیرہ اسی حالت کفر میں اس کا انتقال ہوا، غزوہ بدر کے موقع پر غالباً جہنم واصل ہوا تھا. افرائیت الذی تولیٰ، تو اس کی جو ہے ایک کردار کشی کی جا رہی ہے کہ جس نے اپنا رخ پھیر لیا، وعطا قلیلا واکدا، اور دیا کچھ، بہت مالدار شخص تھا لیکن انتہائی بخیل بھی تھا، واکدا، اور بخل سے کام لیا، جو مال اللہ نے دیا اس کے اوپر خزانے کا سام بن کر بیٹھا. عندہ علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس کوئی غیب کا علم تھا کہ اس کو دیکھ رہا ہو؟ اور واقعتا اس شخص کے دل میں یہ بات جو ہے یہ بیٹھ چکی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات پیش کر رہے ہیں وہ سچ ہے، حق ہے، لیکن اپنی چودراہٹ، اپنی سیادت، اپنا روپیہ پیسہ، یہ چیزیں ہیں جو انسان کی پاؤں کی بیڑی بنتی ہیں. املم یربا بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے معلوم نہیں تھا، خبر نہیں تھی جو کچھ صحف موسیٰ میں، تورات میں موجود تھا، پہلے انبیاؤں کے معاملات کے، اللہ کا عذاب ان پر آیا. وہ ابراہیم الذی وفا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جنہوں نے وفاداری کا حق نبھایا تھا اللہ کے ساتھ، اور جس طرح کتنے بڑے بڑے امتحانات سے اللہ نے انہیں گزارا اور سب میں کامیاب رہے. اللہ تذر واضح تم اخرا، اور ان تمام نبیوں کی تعلیم کیا تھی کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن. ہر شخص جو ہے مکلف ہے اپنے عمل کی بنیاد پر. کلہم آتی ہی یوم القیامت فردا، ہر شخص جو نوع انسانی کا ہے وہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا انفرادی حیثیت میں. واللہ صلی الانسان الا ما سعى، اور یہ کہ انسان کے لیے نہیں ہوگا مگر وہی جس کے لیے اس نے محنت کی. اگر آخرت کو پیش نظر رکھا تو اللہ کے یہاں اجر اور ثواب کا وعدہ ہے، اگر دنیا داری ہی جو ہے مقدم رہی تو پھر جیسا کہ کہا اس دنیا میں ہم اسے دیتے ہیں، لیکن یہ کہ پھر آخرت میں ما لہم فی الآخرت من نصیب، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا ان کا. وانا سعیہ سوف یرا، جو اس نے محنت کی ہوگی اس کا اینڈ، اس کا نتیجہ وہ دیکھ لے گا قیامت کے دن. ثم یجزاہ الجزاء الاوفا، اور اس کو پھر بدلہ دیا جائے گا پورا پورا بدلہ. وانا الی ربک المنتہا، اور بالآخر ہر شخص کا معاملہ انتہا پر پہنچ جائے گا اس اعتبار سے کہ اللہ کے ہاتھ میں فیصلہ ہوگا اس کا. وانہ اضحک وابکا، اور وہی ہے کہ جو رولاتا بھی ہے اور ہنساتا بھی ہے. انسان کے اوپر حالات آتے ہیں جو اسے سونے رونے پر مجبور کر دیتے ہیں، بعض اوقات ایسے حالات آتے ہیں کہ جس میں اس پہ بڑی فرحت ہوتی ہے. ان حالات کا پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے. انہو و اضحک و ابکا، وانہو ہو اماتا واحیا، اور وہی ہے کہ جو موت بھی طاری کرے گا اور وہی ہے کہ جو دوبارہ زندہ بھی کرے گا. وانہو خلق الزوجین الذکر والانثی، اور اسی نے یہ جوڑے جوڑوں پیدا کیے ہیں مذکر اور مؤنث. ایک ہی ماں ہے، ایک ہی باپ ہے، لیکن ان کے یہاں جو اولاد ہو رہی ہے تو بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں. من نطفت اذا تمنا، اس نطفے سے اللہ نے پیدا کیا، تخلیق کیا یہ مذکر اور مؤنث کو، کہ جس کو جب ٹپکایا گیا، وان علیہ النشأۃ الاخرى، اور اسی کے ذمے ہے دوبارہ زندہ کرنا. جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں اپنے ذمے لی ہیں، ان لوگوں کی توبہ کا قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے جن سے نادانی میں کسی گناہ کا صدور ہو گیا اور پھر فوراً توبہ کی. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون سوء بجہالۃ. اسی طرح کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے رحمت کو، لیکن اس رحمت کا تقاضا کیا ہوگا؟ لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، میں تم سب کو لازم جمع کروں گا قیامت کے دن. عدل و انصاف کا تقاضا ہے. اس دنیا میں جو ظالم تھے، دوسروں کے حق تلفی کرنے والے، ان کو بھرپور سزا دوں گا. وَنَّهُ أَغْنَى وَأَغْنَى، اور وہی ہے کہ جس نے دولت بھی دی ہے اور اسی نے جو ہے فقر بھی، یہ ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں. کسی کو دے دینا رزق کی چادر کو بڑا کشادہ کر دینا، کسی کے لیے تنگ کر دینا. وَأَنَّهُ رَبُّ الشِّعْرَى، یہ شعر اصل میں بہت روشن ایک ستارہ تھا جس کی وہ پرستش کیا کرتے تھے مشرکین عرب، یہ گروہ ان میں سے تھا کہ جن کا خدا وہ ستارہ تھا. یہ چوچو کا مربع تو وہاں موجود تھا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب انہوں نے شعور کی آنکھ کھولی تو سورج کو خدا ماننے والے، چاند کو اپنا الہ ماننے والے، اسی طرح ستاروں کی پرستش کرنے والے سب موجود تھے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور اسی نے ہلاک کیا تھا عادًا الْأُولَى، وہ جو پہلے عاد تھے، جو اصل عاد ہیں، جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، جو بڑے دیو ہیکل قسم کے لوگ تھے. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور اسی طرح قوم ثمود جو عاد ثانیہ ہے، اب کب اب کا تو ان میں سے کسی کو نہ چھوڑا، ہر ایک پر اللہ کا عذاب آیا. وہ قوم نوح من قبل، اسی طرح ان سے بہت پہلے قوم نوح کا معاملہ. انہم کانو ہم اظلم و اطغا، یقیناً وہ بھی تھے انتہائی ظلم کرنے والے اور سرکشی اختیار کرنے والے. والمؤتفکت اہوا، اور وہ بستیاں جن کو پٹخ دیا گیا تھا، صدوم اور عمورہ کی بستیاں، وہ جو لواتت کا جن کے ہاں وہ مرض موجود تھا اور ہومو سیکشوالٹی کا جو ہے اس کے باعث میں مبتلا تھے، ان کا ذکر ہے. فغشاہ ما غشا، اور اس کے بعد پھر اس کو ڈھانک لیا جس نے ڈھانکا، پتھروں کی بارش ہوئی. فبأی آلائی ربک تتمارا، تو اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں ہیں کہ جس کے بارے میں تم کو شک کرو گے؟ اس زمین و آسمان، اس کائنات میں دیکھو اللہ کی کیسی کیسی بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور کیسے کیسے اللہ کے انعامات اور احسانات ہیں خود تمہاری اپنی ذات پر. ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نذیر ہیں، خبردار کرنے والے ہیں. من النذر الاولی، اور یہ انہی خبردار کرنے والے مجھ سے ایک ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، حضرت ہود ہیں، حضرت صالح ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ پوری ایک لڑی ہے. عذفت العذفہ، وہ قیامت جو ہے بالکل قریب آ لگی ہے. لیس لہا من دون اللہ کاشف، اللہ کے سوا کوئی اس کو نہیں ٹال سکتا. افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا یہ حدیث جو ہے قرآن حکیم اس کے بارے میں تمہیں بڑا تعجب ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید حضور نے خود گھڑ لیا ہے؟ اس بات کو تو تسلیم کرتے ہو کہ جادو اثر ہے، تاثیر ہے اس میں، لیکن ایک اللہ کا کلام ماننے کو تیار نہیں ہو. وتضحکون ولا تبکون، اور اس کا ٹھٹھا اڑاتے ہو، ہنسی مذاق کرتے ہو، آیات کا استہزاء کرتے ہو. کتنی آیات کا ذکر ہے قرآن میں کہ جس میں جب آیات نازل ہوئی تو ان لوگوں نے مذاق کر لیا، اس کے جو ہے تختہ مشق بنا لیا. ولا تبکون، اور روتے نہیں ہو جو تمہارا انجام ہونے والا ہے. وانتم صامدون، اور تم ہو کہ جو انتہائی متکبر ہو. فاسجدوا للہ واعبدوا، تو سجدہ ریز ہو جاؤ اللہ کے سامنے اور اسی کے لیے عبادت اور بندگی اختیار کرو. ایک منٹ ٹھہر جائیے، یہ سورہ مبارکہ حضور پر یک بارگی نازل ہوئی تھی، اور روایات میں ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک موقع پر جب دیکھا کہ مشرکین مکہ کا کچھ کافی بڑا ایک گروہ موجود ہے، تو وہاں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اس سورہ مبارکہ کی تلاوت شروع کی. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو، ایک آواز حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زبان کی تاثیر، اور پھر یہ کلام الہی، اور اس سورت کے اندر جو ردم ہے وہ انسان کو بالکل مبہوت کر دینے والا ہے. تو روایات میں ہے کہ جب آپ نے پوری سورت مکمل کر لی، آخری آیت آیت سجدہ تھی، تو حضور نے سجدہ کیا تو جتنا مجمع حضور کے سامنے موجود تھا، ان مشرکین کا، ان سرکشوں اور باغیوں کا، وہ سب کا سب بھی جو ہے، جسے آپ سمجھیے کہ بغیر ارادہ کیے انہوں نے بھی سجدہ کر لیا، اور اس کے بعد پھر وہ پریشان ہوئے یہ کہ ہم تو گویا کہ ہم نے سجدہ کر کے تو محمد پر ایمان لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہوں نے اعلان برات کیا، لیکن اس درجے وہ مشہور ہو چکے تھے اس کلام سے، مبہوت ہو چکے تھے کہ وہ بھی بے ساختہ جو ہے سجدے میں گر گئے تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تھا. اس آیت سجدہ پر سجدہ کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ قمر. اقتربت الساعة وانشق القمر. الساعة سے مراد قیامت ہے، قیامت بالکل قریب آ چکی ہے. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ انا والساعة کہاتین، کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. یہ اصل میں اس بنیاد پر تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، یہ امت آخری امت ہے، لہذا اس کے درمیان میں اب کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہوگا کہ کوئی نئی شریعت آئے، لہذا قیامت جو ہے بالکل قریب ہے. وانشق القمر، اور قمر جو ہے وہ شق ہو چکا، پھٹ گیا. اس میں اصل میں دو تعویلیں ہیں، ایک تو یہ کہ قیامت جب قریب آئے گی تو سورہ قیامت میں ہم پڑھیں گے یہ جو پورا جو اجرام فلکی کا جو نظام ہے سب تلپٹ کر دیں گے اللہ تعالیٰ، اور یہ کرے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، چاند جو ہے وہ سورج میں دھس جائے گا، اس میں جو ہے دھنس جائے گا، یہ ساری کیفیتیں ہوں گی. اس موقع کا ذکر ہے کہ چاند بھی پھٹ جائے گا. ایک پھر یہ کہ سیرت میں ایک واقعے کا بھی ذکر ملتا ہے، صحیح حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جبکہ منا کی وادی میں تھے، آپ رات کا وقت تھا اور چودھویں کا چاند تھا اس وقت، چند صحابہ بھی حضور کے ساتھ تھے اور کچھ ایسے افراد بھی تھے کہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا چاند کی طرف انگلی سے، اور چاند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا. اسے شق قمر کا جو ہے معجزہ کہتے ہیں، یا یہ کہ اس کو کرامت کہتے ہیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ہم مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن حکیم ہے، اور معجزہ ہمیشہ وہی ہوتا ہے جس کو کوئی نبی یا رسول جو ہے بطور چیلنج پیش کرتا ہے. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ، اگر یہ دیکھتے ہیں کہ اس نشانی کو، اب یہاں گویا کہ اشارہ اسی واقعے کی طرف ہو رہا ہے کہ جس میں وہ چاند جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، اور روایت یہ ہے کہ ایک حصہ جو ہے بالکل شمال میں چلا گیا اور دوسرا جنوب میں چلا گیا، اور تاریخی اعتبار سے بھی معلوم ہوتا ہے، کچھ روایات ہیں جس کا والد صاحب نے بھی حوالہ دیا تھا، کہ یہ مالابار کا جو علاقہ ہے، یہ انڈیا کا، وہاں کا کوئی راجہ تھا کہ وہ کہیں اس وقت جو ہے اپنی گھر کی چھت کے یا محل کی چھت کے اوپر یا سین میں موجود تھا، تو اچانک اس نے دیکھا کہ چاند دو حصوں میں تقسیم ہوا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ باقاعدہ دو حصے ایک دوسرے سے بہت فاصلے پر چلے گئے اور پھر دوبارہ ملا دیے گئے. پھر بعد میں جب اس کے علم میں یہ بات آئی کہ یہ تو اصل میں وہ معجزہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، تو اس کے بعد پھر وہ ایمان لے آیا تھا، واللہ عالم. بہرحال یہ روایت جو ہے موجود ہے، اور تفاسیر کے بھی اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ، اور جب یہ دیکھتے ہیں کسی معجزے کو، کسی نشانی کو، تو اعراض کرتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت جو مشرکین حضور کے ساتھ تھے جب یہ معجزہ ہوا، تو انہوں نے اعتراض یہی کیا تھا یہ تو اصل میں یہ کوئی چاند جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوا، پھٹا نہیں، بلکہ یہ حضور نے ہماری نظر بندی کر دی، ہمیں محسوس ایسے ہو رہا ہے جیسے کہ چاند پھٹ گیا، حالانکہ ہوا نہیں ایسا، جب ان کا طرف سے اعتراض تھا. وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ، وہ کہتے ہیں یہ تو اصل میں یہ کوئی جادو ہے جو چلا آ رہا ہے. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے جھٹلا دیا حضور کی دعوت کو، اور پھر اپنے ہی خواہشات نفس کی پیروی میں لگے رہے. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ، اللہ کے ہاں ہر کام جو ہے وہ طے ہے ایک خاص وقت کے لیے. یہاں بھی پیشن گوئی ہے کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب فرمائیں گے، اور یہی مشرکین جو قرآن حکیم پر اعتراض کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، جا الحق و زہق الباطل، ان کا کوئی وجود نہیں رہے گا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، ان کے پاس تو خبریں آ چکی ہیں وہ کہ جس میں بڑی وعید اور بڑی دھمکی تھی اللہ کی طرف سے. ہر نبی اور رسول نے آ کر یہ بات کہی تھی اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو نتیجہ کیا نکلے گا، کہ اللہ کی طرف سے جو ہے بڑا عذاب تمہیں آ پکڑے گا. تو یہ دھمکی اور وعید. حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، یہ قرآن حکیم جو ہے یہ اس درجے کی حکمت ہے جو اپنی ایکسٹریم پر ہے. انسانی شعور جب بالکل ایکسٹریم پر پہنچ گیا تب اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے. اس سے پہلے تو جو ہے اوہام پرستی بھی تھی اور باطل نظریات بھی تھے اور مختلف قسم کے فلسفے موجود تھے، لیکن یہ کہ تحقیق کرنے والوں نے بتایا ہے کہ یہ جو پیریڈ تھا 600 قبل مسیح سے لے کر اور 600 بعد مسیح تک، یہ وہ ہے کہ جس میں جتنے فلسفے اور جتنے مکتب فکر کو وجود میں آنا تھا آ چکے تھے، اور گویا کہ انسان سوچنے کے اعتبار سے عقلی طور پر اپنی پختگی اور اپنے شعور کو پہنچ گیا تھا. حکمت بالغۃ فما تغنی النذور، لیکن یہ کہ ان کے کسی کام نہ آئیں وہ چیزیں کہ جن سے انہیں ڈرایا گیا تھا، جہنم ہے، عذاب ہے. فتول عنہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے خیال نہ کیجئے. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، وہ قیامت کے دن انہیں بلایا جائے گا ایک ایسے انجام کی طرف جو بہت ہی ناگوار ہوگا، وہ ہے جہنم. خوش عن ابصارہم، اور ان کی نگاہیں اس دن ذلت کی وجہ سے زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی. یخرجون من الاجداث، اور نکلیں گے اپنے قبروں کے اندر کس کیفیت میں، کانہم جراد منتشر، گویا کہ ٹڈی دل ہے کہ جو زمین سے نکل آیا ہے. یہ ٹڈی دل کا آپ کو تو تجربہ نہیں ہے، لیکن میری یادداشت میں ایک ہے، جب ہم کراچی میں ہوتے ہیں 62 یا 63 کی بات ہے، تو وہاں ایک ٹڈی دل کا کہیں پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے، وہ ایک حملہ ہوا تھا، تو اس کا تو میں نہیں گواہ ہوں، ہم لوگ وہی جہاں رہتے تھے، رہائش تھی ہماری، وہاں موجود تھے، تو اچانک ایسے لگا جیسے بادل آ گئے، اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ ٹڈی دل جو لوکسٹ ہوتا ہے وہ اس نے آئے ہیں، اور وہ جو ہے فوراً زمین کے اوپر اور ہر سب شے جو تھی اس کو چٹ کر گئے. اور وہ درخت کے جو چند ساتوں پہلے آپ کو بڑے سرسب نظر آ رہے تھے، ان درختوں میں سوائے ان شاخوں کے کچھ بھی باقی نہیں تھا، اور اس کے بعد پھر آگے روانہ ہو گئے. یہ ایتھوپیا ہے یا صومالیہ ہے، یہاں جب قحط آتا ہے تو اس کا سب سے بڑا سبب، اور یہ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے. آج تک نہیں پتا چل سکا کہ یہ نکلتے کہاں سے ہیں، یہ زمین میں سے برآمد ہوتے ہیں، کہاں سے نکلتے ہیں، لیکن ایک دم جو ان کا آتا ہے وہ لشکر، تو بادلوں کی طرح جو ہے اس پورے علاقے کو وہ ڈھانپ لیتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی شے نہیں چھوڑتے جو کھانے والی ہو، جس کے اندر گویا کہ جو ہری شے ہوتی ہے، جو سب سبزیاں ہیں، سب پتے ہیں، درخت ہیں، کوئی پھلوں کے درخت ہیں، کوئی فصلیں ہیں، ہر شے کو چٹ کر جاتے ہیں. یہ جراد و منتشر، اس دن نکلیں گے اپنی قبروں سے ایسے جیسے کہ ٹڈی دل نکلتا ہے. محتین الدار، اور دوڑ رہے ہوں گے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے پکارنے والے کی طرف. یقول کافرون ھذا یوم عسیر، اور کہیں گے اس دن یہ کافر کہ آج کا دن تو بڑا سخت ہے. کذبت قبلہم قوم نوح، اس سے پہلے بھی جھٹلایا تھا قوم نوح نے. فکذبوا عبدنا، تو انہوں نے ہمارے بندے جو ہیں ان کو، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو رد کیا. وقالوا مجنون وازدجر، انہوں نے کہا کہ یہ تو مجنون ہیں، دیوانے ہیں. وازدجر، اور ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام کو دھمکی دی جو ہم پڑھ چکے کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، اپنی بستی سے نکال دیں گے. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اور اس پر پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کیا، پروردگار میں اب مغلوب ہوا چاہتا ہوں، اب تو میری مدد فرما. اور وہ مدد تھی کہ جو پھر طوفان نوح کی شکل میں آئی تھی. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، اور پھر ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، جس طرح بہت بڑا اوور ہیڈ ٹینک ہو اور اس کے اندر شگاف ڈال دی جائیں تو جس طرح پانی اس میں سے گرے گا، یہ کیفیت جو ہے وہ آسمان کی ہوئی. وفجرنا الارض عیونا، اور زمین کو ہم نے پھاڑ دیا اور اس میں سے پانی ابلنے لگا. فالتقى الماء على امر قد قدر، تو یہ دونوں پانی، آسمانی جو موسلا دھار یا جسے آپ کہیے کہ انتہائی زوردار بارش ہوئی ہے وہ، اور پھر یہ کہ زمین کا یہ پانی، دونوں مل گئے ایک ایسے کام کو اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے جو لکھ دیا گیا تھا، وہ اس قوم کی ہلاکت تھی. وحملناہ علی ذات الواح و دسر، اور ہم نے سوار کر لیا تھا نوح علیہ السلام کو، اور پھر جو ان پر ایمان لائے تھے، یہاں ذکر نہیں لیکن پہلے ذکر گزر چکا، ایک ایسی شے پر جو الواح و دسر، جو تختوں اور کیلوں سے مل کر بنی تھی. دیکھیں قرآن حکیم میں آیات کے آخر میں جو الفاظ آتے ہیں جسے آپ ردیف قافیہ کہتے ہیں، اس کا اس طرح خیال رکھا گیا. قرآن میں ہر جگہ ہے فلفل کل مشہور، وہ کشتی کے جو بھری ہوئی تھی جس میں ہر حیوان کا بھی ایک ایک جوڑا موجود تھا، اور اس طرح انسان بھی موجود تھے، لیکن یہاں اس نظم کو پورا کرنے کے لیے الواح و دسر، دسر جو ہے وہ کیلوں کو کہتے ہیں، الواح جو ہے تختیوں کو کہتے ہیں، تو کشتی کی جگہ وہ الفاظ لے کر آئے کہ جو بالکل اسی پیٹرن پر آ رہے ہیں. اس سے پہلے کیا ہم نے پڑھا، فنتصر، منہمر، قدر، اسی طرح دسر، پھر کفر، پھر مدکر و نذر، بالکل وہی پیٹرن ہے. حالانکہ بات کیا ہے، مراد کیا ہے، وہ کشتی تجریبی آئین کہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے حکم سے چل رہی تھی. جزاء لمن کان کفر، اور یہ اصل میں بدلہ تھا ان لوگوں کا کہ جن کی لمن کان کفر، کہ جن کی ناقدری کی گئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کو، جس طرح جو ہے انہوں نے تنگ کیا تھا، اور پھر یہ کہ ان کو بالکل ان کے اوپر جو ہے غلبہ کر لیا، یہ ان کی سزا تھی. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس کشتی کو ان کے لیے ایک نشانی بنا دیا، تو ہے کوئی جو اس سے عبرت حاصل کرے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کتنا عرصہ وہ کشتی وہاں رہی ہوگی. حضرت نوح علیہ السلام تو آج سے تقریباً 8 سے 10 ہزار برس پہلے کی شخصیت ہے، لیکن کوئی عجب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے جو آیا کا لفظ آئے نا، ایک نشانی بنا دیا، تو کوئی اجنبی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت سے پہلے یہ کشتی جو ہے پھر منصہ شعود میں آ جائے، کہ ہماری جو مہم جوئی کے جو شوقین ہوتے ہیں وہ کہیں وہاں پہنچ جائیں کہ جہاں وہ کشتی موجود ہے، کوہ ارارات کے اوپر کہیں جو ہے کسی جگہ جا کر وہ لنگر انداز ہوئی تھی. فکیف کان عذابی من عذر، تو کیسا رہا میرا عذاب اور میری دھمکی. ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، اور ہم نے اس قرآن کو جو ہے یاد دہانی کے لیے بہت آسان کر دیا، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا. دیکھیے یہ آیہ مبارکہ اس سورہ مبارکہ میں چار مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے، یہ ہمیں جھجھوڑنے کے لیے. یہ قرآن اتنا سہل ہے، اتنا آسان ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تمہیں جو ہے کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم خاص طور پر جو یہاں کے رہنے والے ہیں جن کی مادری زبان اردو ہے، ان کے لیے تو کوئی عذر ہی نہیں اللہ کی جناب میں پیش کرنے کے لیے، اس لیے کہ الفابیٹس عربی اور اردو کے ایک، اور پھر اتنے الفاظ مشترک ہیں کہ ہم اردو کا کوئی جملہ نہیں بول سکتے جس کے اندر عربی کا کوئی لفظ موجود نہ ہو. لیکن اس کے باوجود اگر ہم یہ سمجھیں کہ اس دنیا میں تو ہم نے جو بھی ہفت خواہ ہیں اپنی تعلیم کی اس کے مکمل کیے، ڈاکٹریز، انجینئر، پی ایچ ڈی، سب کچھ بن گئے، لیکن اگر کوئی نہیں سیکھی شاید تو وہ قرآن حکیم کے ساتھ، تو یہ قرآن کے ساتھ ظلم ہے. اور ہمیں اپنے حوالے سے جو ہے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے کہ جب ہمارا محاسبہ ہوگا تو آیا ہمارے پاس کوئی عذر ہوگا اللہ کی جناب میں پیش کرنے کا کہ پروردگار ہم نے اس قرآن کو اس لیے نہیں سمجھا تھا، یہ ہماری مجبوری تھی، یہ عذر ہمیں لاحق تھا جس کی وجہ سے ہم نے قرآن کا علم حاصل نہیں کیا. کذبت عاد فکیف کان عذابی من عذر، اسی طرح عاد نے بھی جھٹلایا تھا حضرت ہود علیہ السلام کو، تو کیسا رہا میرا عذاب اور میری پکڑ، میرا ڈرانا ان کو. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ہم نے ان کے اوپر تو وہ بہت تیز و تند ہوا بھیجی تھی ایک ایسے دن میں کہ جو ان کے لیے بہت ہی منحوس ثابت ہوا، اور یہ صرف ایک دن نہیں تھا، آٹھ دن اور سات راتیں یہ ہوا مسلسل چلتی رہی. تنزع الناس، مستمر تھی جو مسلسل چلتی رہی، تنزع الناس جو لوگوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہی تھی. یہ قوم عاد جس کے بارے میں بعض احادیث کے اندر ذکر موجود ہے، چالیس چالیس ہاتھ کے ان کے جو ہیں قد تھے، اور ایک ہاتھ جو آپ دیکھ لیجئے کم سے کم ڈھائی فٹ جو ہوتا ہے، چالیس کو ڈھائی سے ضرب دیجئے تو تقریباً نوے سو فٹ کا جو ہے ان کے قد تھے. واللہ عالم، بہرحال یہ کہ تفاصیل کے اندر لکھا ہوا ہے اور اس کی بنیاد بعض احادیث ہیں. یہ قوم آج بھی آج سے کم از کم بھی چھ سات ہزار سال پہلے کی قوم ہے. تنزع الناس، جو ان دے ہو کر لوگوں کو قدموں کو اکھاڑ کے پھینک رہی تھی، کہ آزاد نقل منقیر، اور پڑے ہوئے تھے ایسے جیسے کہ کھجور کے تنے ہوتے ہیں کٹے ہوئے. فکیف کان عذابی و نذور، اور کھجور کا تنا جو ہے اس کی لمبائی آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو کچھ نہ کچھ مطابقت مل گئی ان احادیث کی کہ جس میں اتنی لمبائی ان لوگوں کی تھی. تو کیسا رہا میرا عذاب اور پھر میرا ان کے لیے جو ہے انہیں ڈرانا وعید. ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، اور ہم نے قرآن کو یاد دہانی اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان کر دیا، ہے کہ تم میں سے نصیحت حاصل کرنے والا. کذبت ثمود بالنذور، اسی طرح قوم ثمود نے بھی جھٹلایا تھا ان کو جن کو اللہ نے بھیجا انہیں خبردار کرنے کے لیے، حضرت صالح علیہ السلام. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه، اور انہوں نے کہا کہ کیا ایک انسان اور وہ بھی اکیلا جو ہم ہی میں کا ہے، منا، کیا ہم اس کی پیروی کریں، اس پر ہی ماننا ہے، اسے اللہ کا رسول مانے، ہم جیسے انسان. انا اذا لفی ضلال مبین، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم تو پھر گویا کہ بڑی دور کی گمراہی میں ہوں گے، بلکہ ہم تو گویا کہ ہم پاگل قرار دے دیے جائیں گے اگر ہم نے یہ کیا. اولقی الذکر علیہم بینا، کیا وہ ذکر جو ہے جو اللہ کا کلام ہے کیا ہمارے درمیان صرف اسی کے اوپر آنا تھا؟ حالانکہ اس معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی میں تو بڑے بڑے اعلیٰ نصب والے لوگ موجود ہیں، بڑے امیر کبیر لوگ موجود ہیں، بڑی ان کی وجاہت ہے، بڑی حیثیت ہے، ان میں سے اس کو کیوں منتخب کیا گیا؟ بل ہوا کذاب و نشر، بلکہ یہ کہ وہ تو ہے ہی کذاب، معاذ اللہ. حضرت صالح علیہ السلام کے لیے الفاظ استعمال کیے، اور اشر اور بہت ہی جو ہے وہ شیخی باز ہے. سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، ان قریب قیامت کا دن آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ کون تھا جو جھوٹا تھا اور کون تھا کہ جو شیخی کرنے والا اترانے والا تھا. انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، یہ بھی آپ مضامین گزر چکے ہیں، ہم نے بھیجا تھا ایک اونٹنی کو جو ان کے لیے بڑی آزمائش بنا دی گئی. فتنۃ لہم فرتقبہم واصطبر، تو اب انتظار کیجئے، حضرت صالح سے کہا اور انتظار کیجئے اور ان کا انجام دیکھیے. ونبئہم ان الماء قسمۃ بینہم، اور ہم نے یہ بات بھی انہیں بتا دی تھی کہ وہ جو وہاں کنواں موجود تھا مدائن صالح کا، تو اس کا پانی جو ہے ایک دن کے لیے اس اونٹنی کے لیے ریزرو رہے گا، اگلے دن میں تم حاصل کر سکتے ہو. اس کا ذکر پہلے قرآن میں ہو چکا. انڈل ما قسمت، ان کا پانی تقسیم ہوگا باری باری پر. کل شرب محتضر، اور ہر شخص، ہر پارٹی جو بھی ہے، ایک جو پارٹی وہ ہے اللہ کی اونٹنی، ایک دن اس کے لیے مخصوص ہے، اگلا دن تمہارے لیے، وہاں حاضر کی جائے گی محتضر اپنی باری کے دن. فنادوا صاحبہم فتعاطى فعقر، تو اس نے پکارا اپنے ایک صاحب کو، اپنا جو بھی ان کا بڑا بدماش تھا، اور پھر اس نے اس اونٹنی کو جو ہے ہلاک کر دیا. فکیف کان عذابی من عذر، تو کیسا رہا میرا عذاب اور پھر ان کو ڈرانا، ان ارسلنا علیہم صیحتا واحدہ، ہم نے ان کے اوپر جو عذاب بھیجا تو ایک چیخ اور چنگھار تھی جو مسلسل رہی، یہاں تک کہ سب کے سب فکانوں کا حشیم المحتضر، وہ ایسے ہو گئے گویا کہ جگالی کی ہوئی جھاگ جو زمین پر پڑی ہوتی ہے. اب اس کا کیا اثر ہوا ہے اور کس کی وجہ سے ان کے کیا سلوک معاملہ ہوا، تو لیکن قرآن یہاں کہتا ہے جیسے کہ وہ بھوس ہوتا ہے جو پہلو تو رودا رہا ہے، یا ایک رعایت یہ ہے جگالی کی ہوئی جھاگ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، تیسری مرتبہ پھر وہی ریپیٹ ہوا. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ، اسی طرح قوم لوط نے بھی ڈرایا تھا حضرت لوط علیہ السلام نے، جو ہے ان کو اللہ کی دعوت ان تک پہنچائی، انہوں نے جھٹلا دیا. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، اور پھر ہم نے ان کے اوپر تو ایسا تیز جو ہے پتھروں کی بارش کی. اِلَّا آلَ لُوطٍ، سوائے آلِ لوط کے، جہاں مراد وہ ہے جو ان پر ایمان لے آئے تھے، حضرت لوط علیہ السلام خود اور جو مومنین تھے. نجیناہم، کہ ہم نے ان کو نجات دی، بسحر، اس وقت کے جبکہ بالکل سحر کا وقت تھا، صبح کا وقت. نعمت من عندنا، یہ خاص انعام تھا ہمارے پاس سے کہ اللہ نے نبی کو بھی اور اہل ایمان کو بچا لیا. کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ان کو جو شکر گزاری کی روش اختیار کرتے ہیں. ولقد انذرہم بطشتنا، تو حضرت لوط علیہ السلام نے تو ان کو خبردار کیا تھا ہماری اس پکڑ سے کہ اللہ کا عذاب آئے گا. فتمارو بالنذور، لیکن وہ اصل میں انہی کے ساتھ جھگڑنے لگے، اس کا مذاق اڑانے لگے، کون سا عذاب، کیسا عذاب، دیکھتے ہیں ٹھیک ہے لے آؤ اس عذاب کو. ولقد راودوه عن ضیفی، اور انہوں نے تو پوری کوشش کی تھی حضرت لوط کے پاس جو تین فرشتے آئے تھے بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، ان کو بچلانے کی. عن ضیفی، ان کے مہمانوں سے. فطمسنا اعینہم، تو ہم نے ان کی آنکھوں کو چوپٹ کر دیا. اور اس کا ذکر بائبل میں موجود ہے کہ جب وہ پوری کی پوری قوم جو ہے آ گئی ان لڑکوں کو حاصل کرنے کے لیے جو اصل میں فرشتے تھے، تو انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ لہرایا ان کی طرف، اور پورا کا پورا مجمع جو ہے وہ اندھا ہو گیا، ان کی قوت بینائی سلب کر لی گئی. قرآن میں بھی ذکر موجود ہے اس کی. فطمسنا اعینہم، ہم نے ان کی نگاہوں کو چوپٹ کر دیا. فذوقوا عذابی و نذور، تو چکھو میرے عذاب کا مزہ، اور پھر یہ کہ جو میں نے ڈراوا دیا تھا، جو دھمکایا تھا، اس کا مزہ. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، اور اسی طرح صبح سویرے ان کے اوپر وہ عذاب آیا کہ جو مستقر تھا، جو ان کے لیے طے کر دیا گیا تھا. فذوقوا عذابی و نذور، تو چکھو میرے عذاب کا مزہ، اور اسی طرح میری دھمکی. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، اب چوتھی مرتبہ یہاں آئے گا، ہم نے قرآن حکیم کو بہت آسان اور بہت سہل کر دیا ہے، تو ہے کوئی کہ جو اس سے نصیحت حاصل کر سکے. ولقد جاء آل فرعون النذور، اسی طرح آل فرعون کی طرف بھی آئے تھے نذور، حضرت موسیٰ حضرت ہارون. کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی. کلہا فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر، کلہا میں وہ نو اور جو نشانیاں دی گئی تھی، دو تو یہ تھی، سات اور تھی. فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر، تو ہم نے پکڑا انہیں بہت ہی مقتدر کا پکڑنا، جو بہت ہی سخت پکڑ ہوتی ہے. اکفارکم خیر من اولائکم، کیا یہ جو مشرکین مکہ ہیں، کیا یہ زیادہ بہتر ہیں ان لوگوں سے جن کو ہلاک کر دیا گیا تھا. من اولائکم، جو پہلے گزر چکے. ام لکم براءت فی الزبر، یا یہ کہ تمہارے پاس کوئی جو ہے کوئی ایسی شے موجود ہے جو زبر میں، صحیفوں میں ہے، اور جس میں تمہاری معافی کا کوئی اعلان کیا گیا ہو، تمہاری بری کیا گیا ہو کہ تم پر عذاب نہیں آئے گا. ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں کہ جو یہ طاقت رکھتے ہیں کہ بدلہ لے سکیں. کس سے بدلہ لے سکے؟ اللہ سے بدلہ لے سکے، حالانکہ یہ جسارت تو کسی سے نہیں کی تھی. سیحزم الجمع ویولون دبر، تو ان قریب یہ پوری جمعیت جو ہے ان مشرکین کی، یہ انتہائی حزیمت کے ساتھ ان کو شکست ہوگی. ویولون دبر، اور وہ اپنی پیٹھیں پھیر کر وہاں سے بھاگ جائیں گے. یہ جملہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر، جب آپ نے وہ عریش میں آپ سجدہ ریز تھے، بڑی طویل دعا آپ نے کی تھی، اور اس دعا کے الفاظ میں نے آپ کو سنائی بھی تھے کہ پروردگار اگر کل یہ لوگ جو مجھ پر ایمان لا چکے ہیں، 313 کی تعداد تھی کل اس وقت حضور کے ساتھیوں کی، اگر کل یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے، تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور اس کے بعد آپ اپنی جو ہے عریش سے، جھونپڑی سے باہر آئے، اور ہاتھ میں جو ہے وہ کچھ کنکریاں لے کر کفار کے لشکر کی طرف اچھال دی، اور ساتھ ہی آپ کی زبان کے اوپر یہ الفاظ آئے، سیحزم الجمع ویولون الدبر، گویا کہ ان قریب یہ جو جمعیت یہاں نظر آ رہی ہے 1000 کا لشکر، یہ یہاں سے بھاگ جائیں گے، شکست ہوگی. بلی ساعت معروض ہوں وساعت و ادھا وامر، بلکہ وہ جو قیامت ہے اس کا وعدہ ہے ان کے ساتھ، اور وہ ان کے لیے انتہائی ادھا، بہت ہی سخت ہوگی. وہ امر، اور انتہائی کڑوی اور تلخ ہوگی. مر کہتے ہیں کڑوی کو، امر اسے مبالغے کا صیغہ ہے. ان المجرمین فی ضلال وسعور، اسی طرح یہ مجرم ہیں کہ جو اپنی گمراہی میں موجود ہیں، وسعور، اور پھر یہ کہ ان کا انجام ہوگا جہنم کی آگ، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن انہیں آگ میں منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، ذوقوا مس سقر، انہیں کہا جائے گا چکھو اس جہنم کے عذاب کا مزہ، انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے تو ہر شے جو تخلیق کی ہے خاص اندازے کے مطابق، وما امرنا، بارش ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ کی اپنی تدبیر کے مطابق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی بستی کے رہنے والوں کے لیے اگر بارش کو عذاب بنانا چاہے تو اتنی بارش ہوتی ہے کہ وہاں سیلابی ریلے بہہ نکلتے ہیں، پوری کی پوری دیہات اور بستیاں جو اس میں بہہ جاتی ہیں، وما امرنا اللہ واحدۃ کلمہ بالبصر، اور ہمارا حکم جو ہے اس کی شان تو ایسی ہوتی ہے گویا کہ آنکھوں کا جھپکنا، اذا اردناہ شیئا ان یقول له کن فیکون، ہم پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں اور وہ شے ہو جاتی ہے، ولقد اہلکنا اشیاءکم فہل من مدکر، ہم نے تو تمہارے جو ہم مذہب جو تم سے پہلے مشرکین جو ہو گزرے ہیں انہیں بھی ہلاک کیا تھا، تو ہے کوئی اس سے کوئی عبرت حاصل کرنے والا تم میں، وکل شئ فعلوہ فی الزبر، اور ہر شے ہم نے لکھ دی کی تھی ان کے اعمال نامے کے اندر، ان کا ایک ایک قول اور ایک ایک عمل محفوظ تھا، وکل صغیر و کبیر مستطر، اور ہر چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو ان کا ان کے اعمال نامے میں محفوظ کیا جاتا رہا، اور یہ معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے ہمارے ساتھ بھی ہے، ہمارا بھی ہر ہر عمل اور زبان سے نکلا ہوا ہر ہر لفظ جو ہے ریکارڈ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی جو ہے وہ بڑی ٹھیک ہے امت ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے چہیتے ہونے کا احساس تو ہم سے کہیں زیادہ یہودیوں کا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں، اللہ کو انتہائی محبوب ہیں، ان المتقین فی جنات و نہر، اور یقین المتقین ہوں گے اس دن ان باغات میں کہ جن میں نہریں رواں ہوں گی، فی مقعد صدق، انہیں بہت اونچا مقام بڑی سچائی کا بہت اونچا مقام عطا کیا جائے گا، عند ملک مقتدر، اور وہ بادشاہوں کے بادشاہ کے بالکل قریب ہوں گے، مقتدر جس کے پاس اقتدار کامل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ رحمان کا ایک رکوع بھی ہمیں پڑھنا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان اللہ تعالی کی تمام صفات میں سب سے ٹاپ کی صفت، علم القرآن تمام علوم میں سب سے ٹاپ کا علم، خلق الانسان جملہ مخلوقات میں سب سے ٹاپ پر انسان، علمہ البیان اور انسان کو جتنی کیپبلٹیز دی گئی ہیں اس میں سب سے ٹاپ پر ہے قوت بیان. اب اس کی تفصیل میں آپ چاہے جتنا مرضی نیچے اتر جائیے، لیکن جملہ کیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ یہ قرآن جو تمام علوم میں سب سے ٹاپ پر ہے، اور یہ انسان کہ جو جملہ مخلوقات میں سب سے ٹاپ پر ہے، اور قوت بیان جو اللہ تعالیٰ نے اسے دی اس کی تمام کیپبلٹیز میں سب سے ٹاپ پر ہے، اس کا بہترین مصرف کیا ہوگا کہ قرآن کا علم حاصل کرو، اسے دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ. الشمس والقمر بحسبان، اسی طرح سورج اور یہ چاند ہے کہ جو جکڑے ہوئے ہیں ایک اللہ کے حکم میں گردش میں ہیں، والنجم والشجر یسجدان، اور اسی طرح یہ ستارے بھی ہیں اور اسی طرح درخت بھی ہیں، اگرچہ نجم جو ہے انہیں بھی کہتے ہیں، خدرو قسم کی جو جھاڑ جھکاڑ ہوتی ہے جھاڑیاں، جھاڑیاں بھی ستاروں کی طرح ہوتی ہیں، جس طرح ستارے آپ کو جو ہے کسی ترتیب کے بغیر فصل ہوتی ہے تو خاص ترتیب سے ہوتی ہے، لیکن جھاڑ جھکاڑ جو اس میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی، تو دونوں چیزیں ہم مراد لی گئی ہیں، یہ بوٹیاں جس کے کوئی تنا نہیں ہوتا جو پودے ہوتے ہیں خدرو قسم کے وہ بھی مراد ہیں، اور اسی طرح وہ درخت جو ہے ان کے ساتھ مطابقت ہوگی، یسجدان یہ تمام اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اسی کے حکم پر ان کی جو ہے وہ تخلیق ہوتی ہے اور اسی کے سہارے وہ قائم ہے، والسماء رفعها ووضع المیزان، اور اسی طرح یہ اس آسمان کی جس کو اللہ نے بڑا بلند کیا، ووضع المیزان، اور اس میں ایک توازن پیدا کیا، یہ اجرام فلکی جو ہے اپنے اپنے مدار میں جو تیر رہے ہیں ان کے درمیان جو ایک فورسز ہیں کہ جنہوں نے جکڑا ہوا ہے کہ کوئی اپنے مدار سے ادھر ادھر نہیں ہوتا، اور کسی شے کو اس کے مدار میں رکھنے کے لیے جو فورس درکار ہوتی ہے اس کا آپ کو خوب اندازہ ہے، اور اس کی میں نے مثال بھی دی تھی، ایک رسی کے سرے پر آپ صرف ایک کلو کا جو ہے بٹا لگا دیجئے اس کو گھمانے کی کوشش کیجئے تو اس کو گھمانے میں جتنی طاقت چاہیے، گویا یہ کہ یہ سورج بھی اپنے ایک مدار کے گرد گھوم رہا ہے، کہاں سے آئی وہ طاقت؟ تو ان تمام چیزوں کے اوپر اگر غور کرو گے تو تمہاری عقل جو ہے پریشان ہو کر رہ جائے گی کہ اتنی تیزی سے گھومنا، کہاں ہے وہ انجن جو ان کو گھمراہ رہا ہے، کہاں ہے وہ طاقت کے جو ان کو اس مدار کے اندر گردش کر رہی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ سنائی کی بہت بڑی مثالیں ہیں. اللہ تتقوا فی المیزان، اور اس طرح جن لوگوں نے میزان سے مراد وہ ترازو لیا ہے کہ کم تولنا، اور اسی طرح جو ہے عدل و انصاف سے کام نہ لینا، کہ اس میزان کے معاملے میں کوئی سرکشی ہے اس میں کبھی بیشی نہ کرو، واقیم الوزن بالقسط ولا تخصب المیزان، اور پھر یہ کہ عدل و قسط کی جو ایک علامت ہے یہ ترازو آپ کی ہائی کورٹ کی بلڈنگ پہ بھی بنی ہوئی ہے، سپریم کورٹ کی بلڈنگ پر بھی، تو اس میں عدل و قسط کا بھی ایک پہلو موجود ہے، واقیم الوزن بالقسط، اور قائم کیا کرو عدل و قسط، جب وزن کیا کرو تب بھی وہ بالکل سیدھی ڈنڈی ہونی چاہیے، ولا تخسر المیزان، اور اس میں کوئی کمی نہ کرو. والارض وضعها للانام، اسی طرح اس نے زمین کو پیدا کیا اور اس کو بچھا دیا ہے انسانوں کے لیے، اور انسان کی ضرورت کی ہر شے یہاں فراہم کر دی. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس کے اندر، اس زمین کے اندر درخت بھی ہیں اور انواع و اقسام کے پھل بھی ہیں، اور اسی طرح کھجور، اور پھر ذات الاکمام کے جن کے پھل وہ ہوتے ہیں جن پر غلاف چڑھا ہوتا ہے. جب کھجور شروع میں گویا کہ ابھی برڈس کی شکل میں ہوتی ہے، وہ پھل ابھی بن رہا ہوتا ہے تو شروع میں اس کے اوپر غلاف ہوتا ہے، پھر جب وہ بڑھتی ہے تو اس کے بعد وہ غلاف پھٹ جاتا ہے. والحب ذو العصف والریحان، اور اسی طرح وہ حب دانے جس میں گندم ہے، چاول ہے، اسی طرح مکئی ہے جو ہمارے ہاں بطور غلہ استعمال ہوتی ہے. ذو العصف جو بھوس والے ہیں، جن کو صاف کرنے کے بعد اصل دانہ گندم کا آپ نے حاصل کر دیا، اور جو بھوسا ہے جو اس کے ارد گرد چیزیں ہیں وہ آپ کے مویشیوں کے کام آ رہی ہیں. والریحان، اسی طرح خوشبودار پھول ہیں، اور بہت سی اور انواع و اقسام کی قسمیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری غذا کے لیے پیدا کی. فبئی آلائی ربکما تکذبان، تو اپنے رب کی تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہاں گویا کہ یہ تثنیے کا صیغہ جو آیا آگے واضح ہو جائے گا. یہاں تثنیے سے مراد کون ہے؟ اے انسانوں اور اے جنات کی جماعت، تمہارے رب کے جو انعامات اور احسانات تمہاری ذات پر ہیں ان میں سے کس کس کا انکار کرو گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، جو بھی آپ کے سامنے کچھ لوگ موجود تھے، کہ جنات جو تھے وہ کہیں بہتر تھے کہ انہوں نے جب یہ آیت سنی تھی تو انہوں نے بے ساختہ کہا تھا، لا بشئین من نعمتک ربنا نکذب ولک الحمد، اے پروردگار تیری کوئی نعمت ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم جھٹلا سکیں، اور کل حمد، کل تعریف تیری ذات کے لیے. تو ہمیں بھی گویا کہ یہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے جہاں یہ کہا گیا کہ اللہ کی یہ اتنی بے شمار نعمتیں ہیں جن کا تم شمار نہیں کر سکتے. خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو پیدا کیا اس نے اس مٹی سے کہ جو کھنکنے لگی تھی، وہ جو مختلف سٹیجز ہیں اس میں آخری سٹیج جبکہ بالکل خشک ہو کر وہ گارا جو ہے ٹھیکری بن گیا، اس سے پیدا کیا، کھنک کی آواز. وخلق الجان من مارج من نار، اور اسی طرح جنات کو ہم نے پیدا کیا آگ کی لپٹ سے. فبئی آلائی ربکما تکذبان، اور تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے، اس کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے دو مشرقوں اور دو مغربوں کا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، رب المشارق والمغارب بھی آیا قرآن میں، رب المشرق والمغرب بھی آیا. لیکن آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ سردیوں میں اگر آپ کو ہی ایسے علاقے میں، اب تو ہم لوگ کیونکہ ہمیں کبھی سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھنا نصیب ہی نہیں ہوتا، لیکن ایک کھلا علاقہ ہو تو آپ دیکھیں کہ گرمیوں میں اس کا جو رائزنگ پوائنٹ ہے جہاں سے طلوع ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، سردیوں میں کچھ اور ہوتا ہے. اسی کی وجہ سے گرمیوں میں سایہ جو ہے، بعض علاقے جو ہے سائے میں رہتے ہیں، سردیوں میں آ کر اس پر دھوپ پڑتی ہے. تو رب المشرقین، یہ دو جو انتہائیں ہیں وہ اس کا بھی رب ہے، مشرق اور مغرب، اسی طرح غروب ہونے کے جو ہیں وہ بھی مختلف ہوتے ہیں. فبئی آلائی ربکما تکذبان، مرج البحرین یلتقیان، اس نے چلا دیے دو دریا یا دو سمندر کہ جو آپس میں ملے ہوئے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان کے درمیان ایک ایسا پردہ ہے کہ جو ان کو آپس میں ملنے نہیں دیتا. یہ گرم پانی کی رویں ہیں، ٹھنڈے پانی کی رویں ہیں، کبھی ہم نے بھی آٹھویں نویں میں پڑھا تھا جب ہم جغرافیہ پڑھا کرتے تھے. اور پھر یہ کہ اب بہرحال یہ بھی معلوم ہے کہ کچھ جگہ ہوتے ہیں زمین کے نیچے جو سوتے بہر رہے ہیں پانی کے، کہ یہاں جو ہے وہ سوتا ہے کہ جو بالکل میٹھے پانی کا ہے، اس سے 10 فٹ کے فاصلے پر وہ پانی موجود ہے کہ وہاں آپ نے بور کیا تو وہاں سے کسیلا پانی. اور اس کی ہم عینی گواہ ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھر میں پانی جو آ رہا ہے نلکے کا وہ بڑا میٹھا ہے، ٹھنڈا ہے، اور ساتھ والے گھر میں بور کیا گیا تو وہاں سے کسیلا پانی آ رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ ان کے درمیان کوئی ایسی آڑ ہے، کوئی ایسا پردہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنی ایک نشانی قرار دیا. بینہما برزخ لا یبغیان، فبئی آلائی ربکما تکذبان، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور اسی سمندروں سے یا بہت گہرے دریاؤں جھیلوں سے جو ہے وہ نکلتے ہیں تمہارے لیے بہت قیمتی موتی. وہ سیب جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے، لیکن یہ کہ سیب کے اندر سے جب اس سیب کو کھولا جائے گا تو اندر سے بہترین موتی آپ کو ملے گا. وہ مرجان، اور اسی طرح سمندر کی تہ میں جو پتھر ہوتے ہیں وہ بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں، زیورات کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. فبئی آلائی ربکما تکذبان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ولہ الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام، اور اسی کے سہارے وہ بڑی بڑی کشتیاں جو ہیں ان سمندروں میں چل رہی ہیں جو پہاڑوں کی مانند ہیں. اللہ ان ہواؤں کو حکم دیتا ہے، وہ اسے دھکیلتے ہوئے ان کی منزل کی طرف پہنچا دیتی ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے. فبئی آلائی ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم.